سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق 50 برس کے صدیق و رفیق صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے صلاۃ و سلام کے اشعار بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوقت حاضری مواجہ شریف. السلام
تاجدار انبیاء، السلام تاجدار انبیاء، السلام مجتبی مصطفیٰ، السلام مجتبی مصطفیٰ، السلام تاجدار انبیاء، السلام مجتبی مصطفیٰ، السلام منبع جود و عطا، السلام بیکر علم و صفا، السلام منبع جود و عطا، السلام بیکر علم و صفا، السلام سید جن و بشر، السلام علی اعظم اعلی دار، السلام سید جن و بشر، السلام علی اعظم اعلی دار، السلام مرسل امی لقب، سرگروه عالی محبوب رب، السلام مرسل امی لقب، سرگروه عالی محبوب رب، السلام والسلام شاهدی، السلام رحمت للعالمین، السلام والسلام شاهدی، السلام رحمت للعالمین، السلام هادی نعمتی، اے شفیع المذنبین یوم الدین، السلام هادی نعمتی، اے شفیع المذنبین یوم الدین، اے بنائے عاصیان سوئے تو، من بہم امید رحیلم سوئے تو، اے بنائے عاصیان سوئے تو، من بہم امید رحیلم سوئے تو، کنز روئے نفس سوئے من نظر، اے شفیع المذنبین خیر البشر، کنز روئے نفس سوئے من نظر، اے شفیع المذنبین خیر البشر، آمد آدر روئے سرور فقیر، آمد آدر روئے سرور فقیر، اے شفیع عافیان بستمبگی، آمد آدر روئے سرور فقیر، اے شفیع عافیان بستمبگی، السلام اے صاحب خلق عظیم، اے حیث اے روح اے رحیم، السلام اے صاحب خلق عظیم، اے حیث اے روح اے رحیم، حرصكم دائر على إيماننا، لا بدار بل صلاح شأننا، حرصكم دائر على إيماننا. آپ کی تمام امت سے صرف ایک ہی حاجت ہے، ایک ہی حرص ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں اور آپ ہماری اصلاح ہو جائیں، بل اور اپنی ذات کے لیے، اپنی شان کے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ کی حرص نہیں ہے، بل لا بذات، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہ حرص، کوئی مال کے لیے نہیں ہے، کوئی سفارش کے لیے نہیں ہے، کسی اور غرض کے لیے نہیں، بلکہ ہماری اصلاح حال کے لیے ہے.
حرصكم دائر على إيماننا، لا بذات
فضل علینا من غلام افضل رجائتو رحمکن منبر حالما اے بارور من غلام افضل رجائتو رحمکن منبر حالما اے بارور آمد آدھوے تو عشرت سلطہ آمد آدھوے تو عشرت سلطہ گنشن باعت و پیش ربی جلال آمد آدھوے تو عشرت سلطہ گنشن باعت و پیش ربی جلال السلام تاجدہ انبیاء السلام مجتبا مصطفى السلام من بعد جود وعطا السلام فکر صدق وصفا السلام سید جن و بشر السلام علی صدر والا گر السلام مسلم امی لقد سرگروہ عالی محبوب السلام والسلام شاہدی السلام رحمت للعالمین السلام حادی نعمتی اے شفیع المذنبین یوم الدین اے پناہ عافیان کو من بمومی بے ربی دم سوئے تو اے شفیع المذنبین خیر البشر آمد آدھو سرور کی قبری اے شفیع عافیان دنبگی السلام اے صاحب خلق عظیم اے حریرین اے روحوم اے رحیم حرصكم دائر على إيماننا لا بذات بالصلاح شأننا من غلال أفضل شدائته رحمكم منبر حالما آمد أسود بعشرة الخطاقال كن شفاعة بيت ربي جلال اشعار صلوات و سلام کے ہیں جو کہ بوقت حاضری کے ہیں، ہم نے اسی نیت سے پڑھے ہیں کہ سلام اور صلوات و سلام کے اشعار ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر کا نہیں ہے، کوئی اس سے غلط فہمی کسی کو نہ ہو، یہ بوقت حاضری مواجع شریف جب وہاں حاضری ہو جائے خدا تعالیٰ کے فضل سے اور ان کے کرم سے ان کی توفیق سے تو وہاں پڑھنے میں اس کا لطف ہے اور خدا تعالیٰ اس کو قبول فرمائے الحمدللہ، خیر کی جب حاضری ہوئی جب بھی حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے میرے مرشد کی دعاؤں سے اشعار وہاں عرض کرنے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسی محبت عطا فرما دے جیسی محبت ان اشعار کے اندر ہے، اگر ان اشعار کی اندر جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرہ بھی ہم کو عطا ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بے بہا محبت مانگتے ہیں اپنی ذات عالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بے ضرور اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تحفہ احقر یعنی اصلاح کا سہل نسخہ، تھوڑی سی توجہ اور ہمت سے کامیابی کی امید ہے۔ مرتبہ مرشدی یعنی ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے مرشد حضرت مولانا الحاج شاہ ابرار الحق صاحب ناظم مجلس دعوت الحق ہردوئی۔ اما بعد، یہ ناکارہ عرض کرتا ہے یعنی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب جزاء الاعمال مؤلفہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو سنایا گیا، اس کے مضامین سے بہت نفع ہوا، اس لیے جی چاہا کہ اس کا ایک حصہ اپنے دینی بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں بغرض اطلاع پیش کیا جائے، چنانچہ اس کی دو فصلوں کو بعین ہی شائع کیا جا رہا ہے۔ فصل ایسی طاعت کی جن کی پابندی سے امید ہے کہ دوسری طاعت کا سلسلہ قائم ہو جائے، چونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اور دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، تو یہ بعض ایسی طاعت ہیں، ایسی عبادات ہیں، ایسی اللہ کی فرما برداری کی باتیں ہیں کہ ان سے دوسری عبادات اور طاعت کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، کھینچنے والی ہیں دوسری نیکیوں کو۔ نمبر ایک، ان میں علم دین کا حاصل کرنا ہے، خواہ کتب سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء سے، بلکہ تحصیل کتب کے بعد بھی اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔ مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہوں۔ اہل اللہ اور میں اور عالم میں یہی فرق ہے کہ عالم بعض اوقات عمل نہیں کر پاتے، لیکن اہل اللہ جن کو اہل اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، اہل محبت کا خطاب دیا جاتا ہے، اللہ والوں کا خطاب دیا جاتا ہے، ان میں اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم پر عامل بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حاجی صاحب کی صحبت اٹھانے سے، ان سے بیعت ہونے سے ہماری معلومات معمولات میں تبدیل ہو گئی، جو علم تھا ہمیں اس پر عمل کی توفیق ہو گئی۔ اصل بات یہی ہے۔ تو فرمایا کہ علماء کی صحبت بھی ضروری ہے، ہماری علماء سے وہ علماء مراد ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں اور شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں، اور ایسے بزرگوں کی صحبت اور خدمت جس قدر میسر ہو جائے، غنیمت کبرا اور نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹہ ضرور التزام کرے، اس کی برکات خود دیکھ لے گا۔ دوسری بات، یعنی یہ سب سے پہلی بات جو دوسری نیکیوں کو کھینچنے والی ہے، یہ خود بھی ایک نیکی اور بڑی عبادت ہے اللہ والوں کی صحبت، اور دوسرے اس میں خاصیت یہ ہے کہ دوسری نیکیوں کی طرف بھی میلان پیدا ہوتا ہے، اس پر عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایک ان میں سے نماز ہے، جس طرح ہو سکے پانچوں وقت نماز پڑھے اور حد الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، اور بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آوے غنیمت ہے، اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور ارتباط قائم رہے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی حالت درست رہے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں ہے کہ نماز فحش اور گناہوں سے روکتی ہے، فحش باتوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے، یعنی طبیعت میں اس سے تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بس اتنی بات ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کر رہا ہوں، اس میں نہیں لکھا ہوا، کہ ہماری نماز پھر ایسی نماز بھی ہو، ہم اپنی نماز کو بنانے کی فکر کریں کہ ہماری نماز ایسی نماز ہو جائے جو ہمیں فحش باتوں سے اور گناہوں سے نفرت دلانے والی ہو، روکنے والی ہو۔ تیسرا، ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا، کم ملنا، اور جو کچھ بولنا ہو سوچ کر بولنا ہے، ہزاروں آفتوں سے محفوظ رکھنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے۔ زبان کو روک لینا یہ بہت بڑی آفت، ہزاروں آفتوں سے انسان محفوظ رکھتا ہے، رہتا ہے جو کم بولتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کم جب ہی بولے گا جب کم ملے گا، جب میل جول زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان بولنے میں بھی پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ان میں محاسبہ اور مراقبہ ہے، یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں، سامنے ہوں، میرے سب اقوال و افعال اور احوال پر ان کی نظر ہے، یہ مراقبہ ہوا۔ اور محاسبہ یہ کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال کو یاد کرے، یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب لیا جا رہا ہے اور میں جواب سے عاجز ہوتا جاتا ہوں۔ اللہ معاف فرما دے اللہ۔ ایک ان میں توبہ اور استغفار ہے، جب کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کرے، کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے، فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب معذرت کرے، اور اگر رونا نہ آوے
روئے, رونا رونا آوے روئے, اگر رونا آوے روئے ورنہ رونے کی صورت ہی بنائے. یہ کل پانچ چیزیں ہوئیں, نمبر ایک صحبت اہل اللہ, نمبر دو نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ, نمبر تین قلت کلام و قلت مخالفت یعنی کم بولنا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا, نمبر چار محاسبہ اور مراقبہ. مراقبہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, محاسبہ یہ کہ دن بھر کے اعمال کا محاسبہ ہو کہ میں نے جو کچھ کام کیے وہ کیسے کیے, اچھے برے کیے, اور ان کا اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے رہے ہیں. نمبر پانچ توبہ و استغفار. انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام امور پنگانہ کی پابندی سے جو کچھ مشکل بھی نہیں تمام طاعت کا دروازہ کھل جائے گا. اب یہ دوسری فصل ہے, فصل دوسری معاصی کے بیان میں کہ ان کے بچنے سے بفضلہ تعالیٰ قریب قریب تمام معاصی سے نجات ہو جاتی ہے. گناہوں سے بچنے کا بیان, ایسے گناہ بڑے بڑے جن سے ہم بچ جائیں گے تو انشاءاللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. نمبر ایک, ایک ان میں سے غیبت ہے, اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی و اخروی پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے, نہ سنے, نہ اچھا نہ برا, اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے. ذکر کرے تو اپنا ہی کرے, اپنا دھندہ کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کی اس کو فرصت ملتی ہے. نمبر دو, ایک ان میں سے ظلم ہے, خواہ مالی یا جانی یا زبانی. مثلا کسی کا حق مار لیا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی, یا کسی کی بے آبروئی کی, اس کو بے عزت کیا, بھری مجلس میں اس کو کچھ کہہ دیا جس سے اس کو تکلیف پہنچی, ذلیل ہو گیا, یہ سب ظلم ہے. نمبر تین, ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا, اوروں کو حقیر سمجھنا یعنی تکبر. اپنے کو بڑا سمجھنا, اوروں کو حقیر سمجھنا ہے. ظلم اور غیبت وغیرہ اسی مرض سے پیدا ہوتی ہے. حقد اور حسد اور حسد اور غضب وغیرہ یہ سب تکبر ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. غیبت کا بھی مرض اسی سے پیدا ہوتا ہے, یہ جڑ ہے ان تمام گناہوں کی. نمبر چار, ایک ان میں سے غصہ ہے, کبھی نہیں یاد ہے کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہوں, کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے, عقل رخصت ہو جاتی ہے. سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا, جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے نکل گئی ہے, یعنی جو بات نہیں کہنی چاہیے تھی وہ منہ سے نکل گئی, جو کام ناکردنی تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا, جس کو ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا. اور بعد غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا, کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ انسان عمر بھر اس کے غم سے نجات نہیں پاتا اور ہمیشہ اس کو ستاتا رہتا ہے وہ غم. تو یہ غصہ ایسی بری چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر پانچ, ایک دن ایک ان میں غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق علاقہ رکھنا ہے, خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے یہ امرد جو ہے بیریش لڑکے ان سے نگاہ کی, بہت سب احتیاط کی ضرورت ہے, اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ صوفیوں کو شیطان جو ہے امردوں میں پھنسا دیتا ہے, کیونکہ عورتوں کو دیکھنے سے تو وہ نفس جو ہے وہ بچتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے, کہ اگر عورتوں کو دیکھے گا تو لوگ کہیں گے کہ عورتوں کو دیکھتا ہے, تو یہ امردوں میں پھنسا دیتا ہے. کیونکہ امردوں کا حکم عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ امرد سے کس قدر بچنا چاہیے بیریش لڑکوں سے, تو اس جگہ پھنسا دیتا ہے اور شروع میں کچھ معلوم نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ یہ زہر دل میں اتر جاتا ہے اور پھر اس کی خدا نخواستہ محبت دل میں جم جاتی ہے, فسق جمت جم جاتا ہے, اور پھر جو ہے میرے شیخ نے یہ بھی فرمایا تھا خدا نخواستہ پھر گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ ایک ان میں غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق رکھنا ہے, اور اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا, یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا, یا اس کی پسند طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ و نرم کرنا. یہاں تک کہ ہے کہ کسی امرد یا نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو سنوارے بھی نہیں, ڈوبی بھی درست نہ کرے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ پسینہ بھی نہ پوچھے, ورنہ یہ بھی نفس کی چال ہوتی ہے کہ نامحرم کے سامنے ذرا کسی طرح ہم سلیکٹ ہو جائیں, کچھ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے, نامحرم ہمیں دیکھ کے خوش ہو, تو یہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح آواز کو نرم کرنا تاکہ وہ ہماری طرف مائل ہو اور ہماری تعریف کرے کہ بھائی بڑے اچھے ہیں, تو یہ سب نفس کی چوریاں ہیں جو بزرگ پکڑ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کو بھی کرنا یہ بڑا خطرناک مہلک بات ہے. فرمایا کہ میں سچ عرض کرتا ہوں, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی رسالے میں ضمناً اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے. یہ نامحرم سے تعلقات یا دیکھنا یا دل میں تصور کرنا یا اس کی کسی طرح سے جو ہے دل جوئی کرنا, کسی طریقے سے اس کے سامنے اپنے کو بنانا سنوارنا, ساری یہ نفس کی جو چالیں ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ نفس بہت ہی مکار ہے, کبھی تو نرمی اور شفقت سے کسی نامحرم پہ ہاتھ پھیروا دیتا ہے کہ یتیم بچی ہے, تو اس پر اگر نامحرم ہے وہ بچی تو اس پر تھوڑی کوئی ہاتھ پھیرنے سے ثواب ملے گا, بلکہ وہ حرام ہے, ہاتھ ہمارا زنا کر رہا ہوگا. یہ تھوڑی ہے جو یتیم ہمارا محرم ہو اس پہ بے شک ہاتھ پھیرنا ثواب ہے. تو اس طرح سے کبھی غصے کی وجہ سے کرواتا ہے کہ کوئی غلطی کسی نے کر دی, مثلاً ہوائی جہاز میں جو فضائی ماسیاں ہوتی ہیں اس نے کوئی ٹھنڈی چائے لا دی تو اس پہ غصہ ہو رہا ہے, تو یہ بھی نفس کی چال ہوتی ہے. یہ سب چالیں ہیں, باریک باریک چالیں نفس کی, مکر و فریب. یہ بزرگان دین ان کے جو ہے عالم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تدابیر بھی الہام کرتے ہیں اور نفس کے مکر و فریب سے آگاہ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ امت کی اصلاح کریں. تو یہ بہت فرماتے ہیں کہ یہ ان سب باتوں سے فرماتے ہیں کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو جو مصائب پیش آتے ہیں آتے ہیں تحریر سے خارج ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی رسالے میں ضمناً اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے. اور ایک ان میں سے طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے, کھانا حلال اور طیب ہو تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. حرام پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی, اس سے بہت بچنا چاہیے. علماء کرام سے مسائل پوچھتے رہنا چاہیے, اپنی تجارت کے معاملات ان کو بتلا کر دیکھ بھال رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم خود تو اس میں مبتلا نہیں ہیں اور دوست یار آتے ہیں یا ادھر ادھر سے کوئی کھانا آ جائے تو اس کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے. اس کے طریقے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی چیز لے کر آئے ہدیہ تو اس سے پوچھا کہ حرام کا تو نہیں ہے, یہ تو بہت بری بات ہے, مسلمان کو ذلیل کرنے والی بات ہے. لیکن یہ کہ اس کی دیکھ بھال رکھے کہ ہماری کن لوگوں سے میل جول ہے, کون لوگ ہیں. بعض ایسے جو اہل رسومات ہوتے ہیں اور وہ بعض مواقع پر جو خلاف شریعت کھانے وغیرہ بناتے ہیں اور وہ بھی طور تقسیم کرتے ہیں, اس سے بھی بچنا چاہیے. تو فرمایا کہ ایک ان میں سے طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے کہ اس سے تمام ظلمات و قدرات نفسانیاں پیدا ہوتی ہیں, ظلمت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء و روح میں یعنی تمام اعضاء کی رگوں میں پھیلتی ہے, پس جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام جوارح میں پیدا ہوگا اور ویسے ہی افعال اس سے سررد ہوں گے. یہ 6 معاصی پیدا ہوتے ہیں, ان کے ترک سے انشاءاللہ تعالی اوروں کا ترک بہت سہل ہو جائے گا, بلکہ امید ہے کہ خود بخود متروک ہو جائیں گے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرنا ہے. یہ معاصی, یہ جو طاعت کی تفصیل خلاصہ آخر میں دیا تھا, معاصی کا خلاصہ اس میں نہیں دیا ہوا, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. ایک تو غیبت سے بچنے کا فرمایا ہے, دوسرا یہ کہ ظلم خواہ مالی ہو یا جانی ہو یا زبانی ہو اور چاہے کتنا ہی تھوڑا ہو فوراً معافی مانگ لے اور حق کی ادائیگی کر دے اور کسی کی بے آبروئی نہ کرے. اور ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا اور حقیر سمجھنا, اور ایک ان میں سے غصہ ہے, بے جا غصہ. اور پانچواں, غیر محرم عورت یا امرت سے کسی قسم کا تعلق رکھنا یا اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کے طبیعت کے موافق اس کو خوش کرنے کو, اپنی وضاحتہ کو آراستہ کرنا یا کلام کو یعنی بات چیت کو نرم کرنا. اور 6ویں بات کے حرام کھانے سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عاقل و محتاط شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور فرمانبردار کرے اللہ تعالی کے امر کا اور عمل کرے ما بعد موت کے, اور نادان موت کے لیے. اور احمق و نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا آرزو مند ہو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی برے اعمال کے ساتھ حق تعالیٰ سے یہ نیک امید رکھتا ہے کہ میرا رب کریم اور غفور ہے، میرا رب کریم اور غفور ہے، اور برائی کو ترک نہیں کرتا. یہ سب دھوکہ ہے. یہ حق تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں اور صالحین کے قریب ہے. اور ارشاد فرمایا انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میں غفور الرحیم ہوں اور بلا شبہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. حاصل یہ کہ نیک عمل کر کے امیدوار رہے اور قبولیت کی دعا کرتا رہے اور ڈرتا رہے اس کے عذاب سے. علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ پر دلیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر یہ شیطان کا دھوکہ ہے. صفت رزاقیت پر اعتماد کر کے کیا کوئی گھر بیٹھتا ہے کہ روزی اس کے منہ میں آ جائے گی؟ وہاں تو رات دن دوڑے دوڑے پھرتے ہیں. اور صفت غفوریت پر اتنا یقین کہ اعمال صالحہ کو چھوڑ کر گناہوں پر دلیر ہیں، یہ محض حماقت اور دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور امید شفاعت رکھنا بے سبب اور بے تعلق ایک قسم ہے فریب کی، دھوکہ دینا. اور رحمت کی امید رکھنا بغیر عمل اور طاعت جہالت اور حماقت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر نیک اعمال کے آرزو اور امیدیں رکھنا یہ احمقوں کی وادی ہے. ایسی باطل امیدوں سے شیطان نے ان لوگوں کو بیوقوف اور بے عمل بنا رکھا ہے. بعض نے کہا دانا نفسہو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ روز کرے، اگر اچھے اعمال ہوں تو شکر کرے، اور جو برے اعمال ہوں اس سے توبہ کرے اور تلافی کرے قبل اس کے قیامت کے دن حساب ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، معاشرت کی چند سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکم کبھی پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا، اور کسی سے شکوے کا کبھی اظہار نہیں فرمایا، اور فاقہ آپ کو بنسبت پونگری کے زیادہ محبوب تھا، اور دن دن بھر بھوکے گزار دیتے اور رات رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے، اور اگر آپ چاہتے تو آپ نے اپنے رب سے تمام روئے زمین کے خزائن اور اس کی پیداوار اور اس کی فراخ عیشی کا سامان مانگ لیتے، لیکن آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، میرے اولو العزم پیغمبر بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا اور اپنی اسی حالت پر گزر گئے. اللہ تعالی ہم کو بھی صبر کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ پڑا ہے اللہ اس پر عمل کی 100% توفیق نصیب فرما دے، 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہر گناہ کو ہم سے چھڑا دے، ہم کو اے اللہ پاکیزہ نورانی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ جلدی جلدی آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرما، توفیق نصیب فرما، نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما، ہم کو ہماری آل و اولاد کو اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما، برے اعمال سے حفاظت فرما، پانچ وقت کی بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بے نماز ہونے سے اللہ، نماز نہ پڑھنے سے، اس جہالت سے، اس حماقت سے، ایسے گدھے پن سے اللہ میری بھی حفاظت فرما اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، بدون آپ کے جذب کے اللہ کام نہیں بن سکتا۔ اے اللہ اپنی توفیقات کے دروازے کھول دیجئے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، برکتوں کے دروازے کھول دیجئے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور اللہ بے روزگاروں کو احسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما۔ الہ العالمین، جس کسی نے کسی دعا کے لیے فرمائش کی، اللہ اس کی جائز حاجات کو پورا فرما، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر مسلمان کو مجھ سمیت ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گریہ وزاری نصیب فرما، اے اللہ آنسو بھری آنکھیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی سے مناجات کا عالم نصیب فرما، تلاوت کلام پاک صبح شام کرنے کی توفیق نصیب فرما، پانچ وقت نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ کامیابی عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اور تمام اسلامی ممالک کو بھی آپس میں اتفاق و اتحاد شریعت و سنت کے مطابق نصیب فرما، اور تمام دشمنوں کو اللہ مکالا فرما، اے اللہ ان کا مکالا کر دیں اور ان کو دردناک عذاب سے دو چار کر دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم۔